یا اب دل کو ستانا لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ پاگل کی طرح پھرتے ہیں او شاخ مجازی پاگل کی طرح پھرتے ہیں او شاخ مجازی بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات رہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا
آخری سورت والا رحمت اللہ علیہ
اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم اختر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا.
چل شاپ پڑھنے کے جی ملفوظات بھی ہیں وہ بعد میں سنائیں گے, جو ملفوظات ہیں وہ گندے پانی سے لکھنے جیسے ہیں وہ بعد میں سنائیں گے. پہلے کتے کا ملفوظ سنائیں گے لیکن بعد میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے شیخ حضرت میر صاحب دام برکاتہم علی کے آگے کے کہنے پر میں یہ کچھ اشعار پڑھ رہا ہوں, انشاءاللہ آپ پسند فرمائیں گے. یہ کیسی ارے یار منہ کے آگے بالکل منہ ڈالو گے. یہ کیسی شرافت ہے کیسی ندامت کریں جلودوں میں شرافت کی بات ہے مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب بھی اپنی مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی
خلوتوں میں
خلوتوں میں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں. واہ 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 جزاک اللہ وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں نہیں چھوڑتی لت اگر معاشیت کی نہیں چھوڑتی لت اگر معاشیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں کہ محبوب ہیں بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. واہ 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 راکل ندی ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں.
یہ کیسی
شرافت ہے کیسی نظافت نظافت یہ کیسی شرافت ہے کیسی نظافت کریں
جلوتوں میں
کریں جلوتوں میں شرافت کی بات ہے مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی
بھول گئے
جی خلوتوں
مگر
جب جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں جناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا
پڑھ لیا اب آگے سے پڑھی جو رہ گئے تھے
جی
آگے سے پڑھی جو رہ گئے تھے
آخر میں نہیں چھوڑتی لت اگر مصیبت معصیت کی نہیں چھوڑتی نہیں چھوڑتی لت اگر معافیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی کہ محبوب ہیں بارگاہ سمجھ میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں خدا اپنی تمناؤں خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے دل یہ ہجڑوں کا
جی صحیح ہے نا
خود اپنی تمناؤں کا خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام ہے دل ہے یہ ہجڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں اے ظاہر تو کس وہم میں مبتلا ہے اے ظاہر تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو ہے فقط طریقت کی باتیں
جزاک اللہ ماشاء اللہ
یہ کیسی
شراوت بیٹھی ہوئی ہے
وہ شراوت بھائی یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کریں جلوتوں میں جلودوں میں کریں جلودوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب خلوتوں میں جب جاتے ہیں خلوتوں میں جب جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں
واہ بھائی واہ ماشاءاللہ جزاک اللہ وہ بھائی بیٹھے ہیں
بہت اچھا پڑا ماشاء اللہ سب کا دل خوش کر دیا لائیے ہمارے بزرگ ہم نے اپنے جن حضرت والا کو دیکھا سارے بزرگوں کا مجموعہ تھی حضرت والا ہم اپنے بزرگوں کو کسی کو بھی خشک نہیں پایا سب ایسی ہنستے بولتے تھے خوش رکھتے تھے دل خوش کرنے کے لیے خلوتوں میں روتے تھے جلوتوں میں ہنستے تھے ان کو کہہ رہے نا خلوتوں تو خلوتوں میں روتے تھے جلوتوں میں خلوتوں میں اللہ کے ساتھ سامنے روتے تھے اللہ کے حضور میں اور جلوتوں میں ہنستے تھے خوش خرم رہتے تھے جن کے دل سخت تھے ان کو رلاتے تھے اور جن کے دل نرم تھے ان کو ہنساتے تھے حضرت والا کو یہی دیکھا کبھی خوف کی دوزخ کے کھٹکے اور یہ باتیں سنی نہیں سوائے اللہ کی رحمت کے اللہ کی رحمت کی ایسی امید دلائی کہ مایوس سے مایوس بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگے اور ایمان لانے لگے. وہاں کہاں سے انہوں نے جو تھے حریم صاحب کے یہاں ٹنڈو والا یار میں نا جو آزمی صاحب تھے وہ کچھ عجیب عقائد سے بہت وہ کرتے تھے, ان کو سنبھالنا بھی بہت ہر ایک کی مولوی کی بھی سنتے بھی نہیں تھے. حضرت والا جب تشریف لے گئے اور حضرت والا نے جو بیان فرمایا اللہ کی رحمت پر, تو پھر بعد میں کہنے لگے کہ حضرت میں تو اپنے آپ کو جہنم کا کندھا سمجھتا تھا اور آج مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے. تو کتنے لوگ جو خودکشی کرنے جا رہے تھے بہت سے, حضرت والا کی خدمت میں آ کے حضرت کی خوش طبعی کو دیکھ کے وہ پھر سے زندگی کی وہ ہو گئی, خودکشی سے بچ گئے. کشمیر میں بھی تھے ایک صاحب, یہ کہہ رہے تھے کہ جالی پیر نے اتنا ذکر بتا دیا تھا کہ ہر وقت وہ ذکر و تلاوت اور نوافل, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دل میں یہ وسوسہ آنے لگا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اور وہ سوچ رہے تھے کہ اگر آج آپ نہ آتے تو میں نے خودکشی کا پروگرام بنا لیا تھا. حضرت والا نیوی میں تھے مگر وہاں جعلی پیروں کے ہاتھ میں پھنس گئے تھے, یا بہت سے اہل حق بھی ہیں وہ فن سے واقف نہیں, اصلاح کے فن سے واقف نہیں, لوگوں کی طبیعتوں سے واقف نہیں, تو وہ ایسے لمبے لمبے وظیفے بتا دیتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بجائے ان کی اصلاح ہونے کے وہ اور پاگل ہو جاتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں یا گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ کے اپنا جنگل میں بیٹھے ہوئے. تو یہ حضرت والا نے ایسا اعتدال کے ساتھ دین کو پیش کیا کہ اب انشاءاللہ قیامت تک حضرت والا کی تعلیمات رہیں گی. بڑے مایوس سے مایوس دل بھی حضرت کا ایک واز پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل میں امیدوں کا آفتاب روشن ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ ایسے نہیں تھے کہ منہ پھلائے بیٹھے رہے اور ہنسے بولے کچھ نہیں, کہ ذکر بس ہر وقت مراقبے میں رہو اور چاہے دل میں گندے خیالات پکا دے. یہ مراقبے میں رہنے والے زیادہ تر پھر اسی خشک ہو جاتے ہیں اور پھر بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے پھر وہ نفسیاتی ہو کے اور الٹی سیدھی باتیں خوشی کی باتیں کرنے لگتے ہیں, گھر بار کے اوپر گھر والوں کے اوپر ظلم کرنے لگتے ہیں, لوگوں سے لڑنے لگتے ہیں. ایک صاحب تھے لاہور سے آئے ٹیکسیلا سے, حکیم علی امیر احمد صاحب کے بھائی تھے, ان سے بڑے تھے عمر میں, تو آ کے حضرت سے انہوں نے کہا حضرت مجھے بیعت کر لیجئے. حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, حضرت تو چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کے کیا معمولات ہیں؟ کہنے حضرت میں ہر وقت ذکر کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا ہوں اور درود شریف کا بھی ذکر پھر کبھی کبھی. حضرت نے فرمایا کتنا کرتے ہو؟ کہنے حضرت کوئی تعداد نہیں ہے, ہر وقت میری زبان ذکر سے تر رہتی ہے اور جب لا الہ الا اللہ تو میں ہر وقت ہی پڑھتا رہتا ہوں اور اس میں وہ سمجھ رہا کہ میری بڑی ہو گئی ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کو غصہ تو نہیں آتا؟ کہ نہیں حضرت, غصہ تو میری ناک پہ رکھا رہتا ہے, کوئی اگر ذرا سا بھی مجھے وہ کہہ دے تو میں اس کو مرنے کو تیار ہو جاتا ہوں, مجھے کسی کی بات کی برداشت نہیں ہے. اور یہاں تک کہ میں جب سائیکل پہ اپنے دفتر جاتا ہوں اور ذکر کرتا ہوتا ہوں تو میں اس کو, وہ مجھے جب سلام کرتا ہے اگر کوئی تو مجھے بہت غصہ آتا ہے اور میں اس کو بجائے جواب دینے کے اس کو ماں بہن کی چپکے گالیاں دیتا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ وہ تمہیں مارتا نہیں؟ کہ نہیں حضرت, ابھی آہستہ سے کہتا ہوں. حضرت نے کہا نہیں, کچھ دن کے بعد آپ زور سے بھی کہنے لگیں گے اور پھر سر راہ آپ کی پٹائی بھی ہوگی. تو حضرت نے کہا ہرگز تمہیں بیعت نہیں کروں گا, پہلے یہ سب ذکر جو تم کر رہے ہو اس کو بند کرو اور پھر ایک مہینے کے بعد مجھے اطلاع کرو. تو اس کے بعد انہوں نے اطلاع کی کہ حضرت بہت سی طبیعت ٹھیک ہو گئی, گھر والے بھی مجھ سے خوش ہو گئے, مگر غصہ ابھی بھی ہے. تو حضرت ہمیں ابھی اور ذکر اور یہ سب بند رکھو, فرض واجب سنت موقع پڑھو, چار مہینے اسی میں رکھ. پھر جب حضرت والا کا لاہور کا سفر ہوا تب انہوں نے بتایا کہ حضرت بالکل طبیعت ٹھیک ہے, غصہ وصہ سب ختم ہو گیا, نیند بھی خوب آ رہی ہے, بہت ہی آرام سے ہوں, اور نہ میرے گھر والے مجھ سے تنگ تھے سب. تو ایسے ہمارے بزرگ تھے جو ہنسا ہنسا کے گھر بساتے تھے. فرماتے تھے زیادہ خاموش رہنے والے, خلوت میں اکیلے بیٹھنے والے, ہر وقت سوچنے والے. فرمایا مجھے بچپن سے ہی ان سے مناسبت نہیں تھی. ایک صاحب تھے کہ فرمایا کہ میرے وطن میں وہ ہر وقت ایسے کیسے سوچا کرتے تھے کہ میں دور سے ہی دیکھ کے فرماتے تھے, میں ان کو کترا کے بھاگ جاتا تھا. حضرت کی باتوں میں کتنی خوش طبعی ہوتی تھی, بات بات میں مزاح فرماتے تھے, لیکن وہ مزاح ایسا ہوتا تھا کہ اللہ سے دل غافل نہیں ہوتا تھا, کیونکہ خود باخدا تھی ہر وقت. اس لیے ان کے مزاح میں بھی ایک چاہے کتنی دیر مزاح فرمانے اور نور پیدا ہوتا تھا. اللہ کی زبان مبارک کرے کہ کوئی چیز رکھ دو پاؤں کے نیچے. ہاں اس پہ بیٹھنے سے تکلیف ہوتی, کوئی تکیا. ہاں بھائی لائی کتاب لائی. ملفوظات ہیں خزائن شریعت و طریقت, عجیب و غریب ملفوظات ہیں. اور اکثر اس میں شروع میں وہ ہیں جو حضرت والا نے بطور یادداشت کے جو کچھ بیان فرماتے تھے بطور یادداشت کے لکھے تھے, اور وہ کیونکہ اپنے لیے لکھے تھے یادداشت کے, مولانا ابرار رخ صاحب جو حضرت کے شیخ تھے رحمت اللہ علیہ, ان کی خدمت میں حضرت بھیجتے تھے تصدیق کے لیے. لیکن دراصل تو وہ حضرت والا اس کو پڑھ کے خوش ہو جاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو سناتے تھے حضرت شاہ ابرار رخ صاحب. اور تو اس میں اتنا مختصر وہ ہوتا تھا کہ اس کو سمجھنا بھی مشکل تھا, مطلب کیونکہ میں حضرت والا کے ساتھ رہتا تھا اس لیے حضرت والا مجھے سمجھا دیتے تھے کہ اس میں اس کے مطلب حضرت کے زبان مبارک سے سن سن کے اس کے مطالب سمجھ میں آ گئے تھے. تو اس کے بعد جب ان کو شائع کرنے کا وقت آیا تو وہ بھی تھے, تو پھر میں نے اس میں جہاں حضرت کی عبارت تھی وہ بھی لکھ دی, اور اس کے ساتھ اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی کر دی تھی تاکہ سمجھ میں سکے, امت سمجھ سکے. اس کے بعد جہاں کہیں اور ملفوظات امام میں نے ارشاد فرمایا لکھ دیا ہے. شیخ کے متعلق مختلف ہدایات. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی مثال ایسی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالی سے اتنا قوی ہو کہ اس دنیا کی قید خانے میں اس کا جسم تو ہو مگر اس کی روح اس قید خانے سے بالا تر ہو, اور وہ اپنے جسم کو دوسروں کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنا رہا ہو. کیونکہ اگر اس کی روح بھی اس قید خانے کی قیدی ہوتی تو ایک قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا. قید حد زندانی ہے در اقتناس مرد زندانی ہے دیگر را خلاص, یعنی ایک قیدی دوسرے قیدی کو رہائی نہیں دلا سکتا, اسے رہا کرنے والا قید خانے سے باہر ہونا چاہیے. تو جو دنیا کے قید خانے میں خود نفس کے غلام ہیں وہ ہم کو کیسے نفس کی غلامی سے چھڑا سکتے ہیں. لہذا اللہ والا وہ ہے جو نہ فروخت ہو سکتا ہو نہ تاج سے, نہ سلطنت سے, نہ وزارت سے, نہ صدارت سے, نہ لیلائے کائنات کی نمکیات سے, نہ مجانین عالم سے, نہ پاپڑ اور بریانیوں سے, نہ سموسوں سے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو کنویں میں پڑی ہوئی ڈول کو نکال رہا ہے, اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی ڈول تو خود گر جائے گی. لہذا آپ کوئی دوسرا زندہ شیخ تلاش کرو جو کنویں اپنی ڈول ڈال کر کنویں میں گری ہوئی ڈولوں کو نکالے, جو کنویں میں اپنی ڈول ڈال کر کنویں میں گری ہوئی ڈولوں کو نکالے. یعنی جو اگر جو نکال رہا ہے اوپر سے اندر جو ڈول پڑی ہوتی نا پانی اس میں بھرتے ہیں, تو وہ جب اوپر زندہ ہوتا ہے اس کو رسی سے کھینچ کے باہر نکال لیتا ہے. پر اگر وہ اوپر والا مر جائے تو اب وہ ڈول بھی اندر ہی رہ جائے گی, اب وہ نکالنے کا نہیں رہے گا. اسی طرح شہر جب تک زندہ ہوتا ہے اللہ والا ہو تو اپنی روحانیت سے اللہ اپنے مریدوں کی رہنمائی کر سکتا ہے, اس دنیا کی قید سے باہر نکال سکتا ہے. لیکن جب اس کا انتقال ہو جائے تو اب اس کا فیض دنیا میں جو اصلاح کا تھا, تربیت کا تھا, اسے نکالنے کا, اب وہ ختم ہو گیا. اس کا فیض تو پہنچتا رہتا ہے لیکن وہ بذات خود اب اصلاح نہیں کر سکتا. جن لوگوں سے ان کا تعلق تھا ان کو فیض اس کی روحانیت کے انوار سے پہنچتے ہیں, لیکن اصلاح کوئی زندہ شیخ کرے گا, اس کو جو رہنمائی جو ہے وہ زندہ شیخ کرے گا, کیونکہ حالات زندہ شیخ ہی معلوم ہوتے رہتے ہیں, مختلف حالات آتے رہتے ہیں. لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی ڈول تو خود گر جائے گی. لہذا اب کوئی دوسرا زندہ شیخ تلاش کرو جو کنویں میں ڈول ڈال کر کنویں میں گری ہوئی ڈولوں کو نکالے اور اپنی ڈول سے اس کا رابطہ بھی ہو, کیونکہ مرنے کے بعد رابطہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا دوسرا زندہ انسان تلاش کرو جو گری ہوئی ڈولوں کو نکالے. اگر ڈاکٹر مر جائے تو اس کی قبر سے انجیکشن لگوا سکتے ہو, بولو بھائی ڈاکٹر اپنی قبر سے آپ کو انجیکشن لگائے گا. اسی طرح اللہ والا جو زندہ ہوتا ہے وہ ڈانٹ لگاتا ہے, اصلاح کرتا ہے, مشورہ دیتا ہے. مردہ شیخ یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے 800 برس پہلے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا مشورہ ہے کہ اگر شیخ کا انتقال ہو جائے تو فوراً دوسرا شیخ تلاش کرو. میرے شیخ شعبہ الرق صاحب دامت برکاتہم نے حضرت حکیم الامت کے انتقال کے بعد مولانا عبد الرحمان صاحب کیمل پوری مظاہر روم سہارنپور کے محدث کو پیر بنایا, اور ان کے انتقال کے بعد خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمت اللہ علیہ کو, اس میں وہ غلط چھپ گیا, سب سے پہلے مولانا مولانا شعب الرق صاحب نے حضرت مزدور صاحب کو پیر بنایا تھا, اس کے بعد مولانا عبد الرحمان صاحب کیمل پوری محدث مظاہر روم سہارنپور کو, ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنا شیخ بنایا, ان کے بعد انتقال کے بعد شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو پیر بنایا, ان کے انتقال کے بعد مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو بھی پیر بنایا. آہ کیا اخلاص کا عالم ہے میرے شیخ کو, اللہ تعالی نے کتنا اخلاص عطا فرمایا. جبکہ حضرت حکیم الامت کے خلیفہ بھی تھے, اور جب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت نے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا تو ایک دعوت میں خواجہ صاحب خلاف سنت کھانا کھلا رہے تھے, یعنی میز کرسی پر. حضرت وہاں نہیں بیٹھے اور دوسرے کمرے میں اکیلے جا کر بیٹھ گئے. خواجہ صاحب نے پوچھا کہ مولانا براؤ صاحب کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا تو ان کے پاس گئے اور پوچھا کیا بات ہے. حضرت نے فرمایا کہ حضرت یہ فنا بات ہے جو ہے اس کو میں ممبر سے منع کرتا ہوں, اگر میں اس میں شریک ہو جاؤں تو کس منہ سے ممبر پر منع کروں گا. خواجہ صاحب کا بھی اخلاص دیکھو, فرمایا میں آپ کا شیخ اخلاق میں ہوں, مسائل میں نہیں ہوں، آپ عالم ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اس معاملے میں آپ ہم کو مسئلہ بتائیے، ہم اس پر عمل کریں گے. یہ تھے ہمارے بزرگ مریض سے کہنے ہیں خواجہ صاحب. میں آپ کا شیخ اخلاق میں ہوں، مسائل میں نہیں ہوں، آپ عالم ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اس معاملے میں آپ ہم کو مسئلہ بتائیے، ہم اس پر عمل کریں گے. یہ ہمارے اکابر اور اللہ والے تھے، لہذا اپنی اپنی مناسبت کا مربی رکھو، ورنہ مربع نہیں بنو گے. یاد رکھو، مربع سازی کی کتابیں پڑھ کر کوئی مربع نہیں بن سکتا، اسی لیے مربی کو تلاش کرو. اس میں شرماؤ مت، ورنہ قاسمیہ، رشیدیہ، اشرفیہ نام رکھنا بند کر دو. ممبروں پر محض چندے کے لیے ان کا نام مت لو. یہ کیا بات ہے کہ ان کا نام تو لیتے ہو مگر ان کا کام نہیں کرتے ہو؟ ہمارے ان بزرگوں نے حاجی صاحب کو اپنا مربی بنایا تھا کہ نہیں؟ حالانکہ یہ سب کے سب بہت بڑے عالم تھے اور حاجی صاحب عالم نہیں تھے. آج غیر عالم کو علماء شیخ مل رہے ہیں، پھر بھی وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، اصلاح کا تعلق قائم کرتے ہوئے شرماتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حاجی صاحب عالم تھے؟ فرمایا کہ عالم تو نہیں تھے مگر عالم گر تھے، عالم بنانے والے تھے، وہ عالم بنا دیتے تھے. اور مولانا گنگوہی سے جب پوچھا گیا کہ آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، آپ حاجی صاحب کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کتابوں میں جو دین کی مٹھائی پڑھی تھی تو ہمارے پاس ان مٹھائیوں کی لسٹ تو تھی مگر وہ کھانے کو نہیں ملی تھی. جب ہم حاجی صاحب کے پاس گئے تو محبت کی ساری مٹھائیاں مل گئیں. لسٹ پڑھنے سے مٹھائی منہ میں نہیں جائے گی، اس کے لیے مٹھائی والوں کے پاس جانا پڑے گا. اللہ والوں کے پاس اللہ کی محبت و معرفت کی مٹھائیاں ہیں. تو حضرت حاجی صاحب سے تعلق کے بعد ان سب کا رنگ ہی بدل گیا. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میری اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی امت کی یہاں کوئی قدر نہیں تھی، مگر جب ہم حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور کچھ اللہ اللہ کیا، پھر امت میں مقبولیت حاصل ہوئی. لیکن چمکنے کے لیے بیعت نہ ہو، عزت کے لیے بیعت نہ ہو کہ دنیا میں عزت ملے گی، رب العزت کے لیے بیعت ہونا چاہیے، اللہ کے لیے اللہ والوں سے ملے. عزت وغیرہ تو لونڈیاں اور غلام ہیں، یہ تو خود ہی دوڑ کر آئیں گی، مگر لونڈیوں کو مقصود مت بناؤ، اللہ کو مقصود بناؤ. یریدون وجہ کی تفسیر دیکھ لو. اہل علم حضرات سے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیضان کے لیے اللہ تعالی نے امت کے لیے قیامت تک یہ شرط لگا دی. یہ جملہ خبریہ حقیقت میں جملہ انشائیہ ہے. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یعنی تم اللہ کا نام لوگے تو اللہ کے نام کی برکت سے نور پیدا ہوگا، پھر میرے پیغمبر کے نور سے وہ نور کھینچے گا. جنس جنس کو کھینچتی ہے، کبوتر کبوتر کی طرف اڑتا ہے. تم کچھ نور تو حاصل کرو، پھر میرے نبی کا نور تم کھینچ لوگے. تو ایسے ہی جو مرید اللہ اللہ کرتا ہے وہ شیخ کے نور کو جذب کر لیتا ہے اور اس کے قلب میں اللہ کی ذات مراد ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کی ذات مراد ہو جائے تو آدمی جان دے دیتا ہے مگر اپنی مراد نہیں چھوڑتا. چند دن خونے تمنا سے جب آپ کے دل میں نسبت عطا ہوگی اور آپ کی روح بالغ ہو جائے گی تو آپ کو کسی سے کہنا نہیں پڑے گا کہ آج میری روح بالغ ہو گئی. جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ، اس کی رفتار، اس کا کردار، اس کی گفتار، سب چیزیں بتلاتی ہیں کہ اس پر عالم شباب تاری ہے. جب روح والی ہوتی ہے، اللہ والی ہوتی ہے، یعنی جب کوئی صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کا کردار سب بدل جاتے ہیں. اس کے چہرے کا، اس کی آنکھوں کا اور اس کے بیان کا طرز الگ ہو جاتا ہے. جس نے اللہ کو پا لیا، جو لیلاؤں کی عشق بازی کی دنیاوی محبتوں سے پاک ہو گیا، اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں پر عشق مجازی کی نجاستیں نہیں رہتی. حضرت والا فرماتے تھے کہ جس کو جو جس اس میں مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اگر کوئی اور ناجائز محرم نامحرم عورتوں کے عشق میں مبتلا ہے تو مجھے اس کے چہرے پر اسی کی نجاست نظر آتی ہے شرمگاہ کی، اور اگر کوئی امردوں کے عشق میں مبتلا ہے تو مجھے اس کے چہرے پر پیخانہ نظر آتا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے سر حسد یہ اللہ والوں سے جن سے اللہ کام لیتا ہے، پھر ان کو بصیرت اللہ عطا فرماتی ہے. اس سے جیسے کوئی ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ صورت دیکھ کے پہچان لیتا ہے، ایسے ہی اہل اللہ کے دل پہ اللہ تعالیٰ منکشف کر دیتا ہے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی شیخ عالم الغیب نہیں ہوتا. جب اللہ چاہتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے یا ویسے ظاہر ہو جاتا ہے دل پر اس کے. جیسے تھانوی فرماتے ہیں کہ جب کوئی خانقاہ کے دروازے پہ قدم رکھتا ہے تو اوپر اس کو میں ایک نظر دیکھتا ہوں تو سر سے پیر تک جو اس کے اندر امراض ہیں وہ مجھے معلوم ہو جاتی ہے، اس پہ من کشف ہو جاتی ہے. مگر یہ کشف ضروری نہیں ہے، یہ ان کے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ تو مہارت ہے. یہ جیسے ڈاکٹر کی مہارت ہوتی ہے، ایسے ہی قلب کے جو ماہر ہیں، روح کے جو ماہر ہیں، ان کو مہارت ہو جاتی ہے، وہ اس سے پہچان لیتی ہے. حسد کی بیماری اور اس کا علاج. اسی طرح حسد کا بھی عجیب معاملہ ہے. مولوی پر ڈاکٹر کبھی حسد نہیں کرے گا، ڈاکٹر پر ڈاکٹر حسد کرتا ہے، مولوی پر مولوی حسد کرتا ہے. مثلاً ایک رئیس کے پاس ایک عالم آیا کہ میرے مدارس کی یہ ضروریات ہیں. جب وہ چلا گیا تو دوسرا عالم آیا، سیٹ نے اس کو بتایا کہ ابھی ایک عالم اور آئے تھے. اب وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ ارے آپ نہیں جانتے ان کو، ان کے مدرسے میں کیا پڑھائی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، کنڈم مدرسہ ہے، خبردار اس کو چندہ نہ دینا. یہ مولوی کا پیر کیوں کاٹ رہا ہے؟ کیونکہ کسی اللہ والے سے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرائی، حسد کا علاج نہیں کیا. اگر کسی اللہ والے سے وہ اپنا علاج کر لیتا تو کسی شیخ کسی رئیس کے دروازے پہ بھی نہ جاتا. ایک ہمارے شیخ کو دیکھیے کہ فیصل آباد میں بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کے محدث محسمی نے بورڈ پر لکھوایا تھا کہ اس مدرسے کے طلباء نہایت مستحق ہیں، لہذا اس مدرسے میں زکات دینا افضل ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے مت لکھو، یہ لکھو کہ یہاں بھی مستحقین موجود ہیں، آپ اپنے عطیات یہاں بھی دے سکتے ہیں. یہ کیا آپ نے دوسرے اداروں کی توہین کر دی کہ اور کوئی صحیح نہیں ہے؟ میرے ہاں جب کوئی بورڈ لگتا ہے تو یہی لکھا جاتا ہے کہ اپنے عطیات صدقات اور زکات اور قربانی کی کھال یہاں بھی جمع کرا سکتے ہیں، یعنی اجازت ہے ہماری طرف سے، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں. تمہیں غرض ہو اور اپنی دولت کی کرنسی آخرت میں ٹرانسفر کرنا ہو تو ہم بلا کمیشن آپ کی کرنسی وہاں بھیج دیں گے. یہ ہمارا آپ پر احسان ہے، آپ کا ہم پر کوئی احسان نہیں. میرے بیٹے کے پاس ایک شخص کا فون آیا کہ مولانا ایک کھال گائے کی رکھی ہوئی ہے، کوئی آدمی بھیج دیجئے. میرے بیٹے مولانا مظہر صاحب نے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں اور ایک دفعہ عشاء کے بعد حضرت کے سر میں تیل کی مالش کی تو فجر کی اذان ہو گئی اور حضرت سوتے رہے اور وہ وہاں سے ہٹے نہیں. ایک بار میں اپنے شیخ حضرت پھوپری کا پیر دبا رہا تھا اور ریل ہردوئی سے دہلی جا رہی تھی اور میں نیچے بیٹھ کر اپنے شیخ حضرت پھول پوری کا پیر دبا رہا تھا تو ایک ہندو بیٹھا تھا. اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ہمارے روحانی پتا جی ہیں، گرو ہیں. ہندو مرشد کیا سمجھتا؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، سیوا کرے سو میوہ کھائے، یعنی جو اپنے بزرگوں کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے میوہ کھلاتا ہے، مگر میوے کی نیت سے سیوا مت کرو، جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ۔ تو مولانا مظہر میاں نے کیا جواب دیا کہ آپ مجھ سے آدمی مانگ رہے ہیں کہ یہاں کھال رکھی ہے، تو جناب کیا آپ آدمی نہیں ہیں جو آپ آدمی مانگ رہے ہیں؟ بس وہ بھی ہنسا اور کھال لا کر اپنی موٹر میں پہنچا گیا۔ لہذا میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عالم ربانی بن جائیے، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو مالی معاملات میں در بدر نہیں پھرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ اپنے دوستوں کی دروازے ذلت کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالی اپنے دوستوں اور اولیاء کی ذلت کو کیسے گوارا کرے گا؟ آپ کے پاس مالداروں کو بھیجے گا، لیکن سفیر اور سفارت یہ سب جائز ہے، اگر کوئی محترم سفیر بھیجتا ہے تو جائز ہے، بشرطے کہ عظمت دین اور عزت نفس کے ساتھ ہو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک تحریر بھیجی تھی کہ مولانا عبدالغنی صاحب جس سفیر کو اپنے دستخطی خط سے ہندوستان کے شہر میں بھیجیں تو لوگ سمجھ لیں کہ وہ میرا بھی معتمد ہے، لیکن چندے کے اصول ہیں، کچھ تفصیل ہے، اس کے متعلق معلومات کرو، میرے شیخ کے پاس اب تفصیلات موجود ہیں۔ تو حسد سے بہت بچو۔ میرے شیخ اول مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حسد کی آگ بین کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے پر تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو۔ یہ ہے انداز بیان، کس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیان میں، خود میری زباں اپنی زباں چوس رہی ہے۔ اللہ تعالی کا کرم ہے بدون استحقاق، یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے، میرے بزرگوں کی کرامت ہے یہ، ورنہ اختر 40 سال تک 5 منٹ تک تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ جب میری تقریر مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم کو دل بھی دیا اور زبان بھی دی، اور یہ بھی فرمایا کہ 40 سال تک جو تم کو بولنا نصیب نہیں ہوا وہ مشابہت ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ 40 سال تک اللہ نے مجھ کو بے زبان رکھا، اس کے بعد زبان عطا فرمائی، تو میں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ اور یہ بھی لکھا کہ بولنے میں جلدی مت کرو، تقریر جلدی مت کرو، پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو اور اپنے دل کا مٹکا بھرو، جب جام بھر کر چھلکنے لگے تو امت کو چھلکتا ہوا مال دو، اپنا مٹکا نہ خالی کرو۔ مگر آج اس زمانے میں اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے اور ان کے غلاموں سے اہل علم بہت دور دور رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، قطب بینی تو کرتے ہیں قطب بینی نہیں کرتے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ آج امت میں ان کی عظمت نہیں ہے، جس کو دیکھو ارمیا مولویوں کو چھوڑو گولی مارو، ان کی بات میں کوئی مزہ نہیں، لیکن اگر کسی اللہ والے سے دوستی کر لو، اللہ کر لو تھوڑا سا، اور تمہارے دل میں اللہ کا رس اور درد آ جائے، پھر دیکھو کون ہے ظالم جو میری بات نہیں سنتا۔ میں بھگاتا ہوں بعض وقت، الحمدللہ میں اپنے اللہ والوں کی غلامی کا صدقہ یہ دیکھتا ہوں کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے، ہم تھک گئے، ورنہ امت یہی کہتی ہے، ذرا تھوڑا سا اور کچھ سنائیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی غلامی کا صدقہ ہے، شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی غلامی کا صدقہ ہے، شاہ رخ صاحب رحمت اللہ علیہ کی غلامی کا صدقہ ہے۔ معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اہل اللہ کی غلامی کو معمولی مت سمجھو، ان کی صحبت 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا مزہ نہیں جانتے لوگ، لیکن پھر یہی کہوں گا کہ اللہ کے لیے ان سے تعلق کرو، نیت میں یہ نہ ہو کہ ہم کو لوگ یہاں تک کہ خلافت کی بھی نیت نہ کرو کہ ہم کو لوگ یہاں تک کہ خلافت کی بھی نیت نہ رکھو. مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس 10 سال ایک شخص رہا, اس نے کہا کہ 10 سال تک ہم کو کچھ بھی فیض نہیں ہوا. فرمایا کہ فیض سے کیا مطلب؟ کہا کہ آپ خلافت دے دیں گے تو میں بھی اپنی دکان کھول لوں گا, آپ نے تو 10 سال تک رگڑایا, مجھ سے وضو کرایا, چائے بنوائی, چولہے میں لکڑی جلوائی اور خلافت بھی نہیں دی. 10 سال کے اندر اس نیت سے میں آیا تھا, کچھ دن محنت کروں گا, آپ خلافت دے دیں گے, میں بھی ایک خانقاہ بناؤں گا. تو فرمایا کہ تمہاری نیت ہی خراب تھی, تم اللہ کے لیے نہیں آئے تھے, لہذا اس لیے تم کو نفع نہیں ہوا. از خدا غیر خدا را خواستند, یعنی خدا سے غیر خدا کو چاہنے آیا تھا, اس لیے منصب تعلیم نوے شہوت تیز. مولانا جلال الدین فرماتے ہیں کہ خلافت کے منصب کی تمنا رکھنا شہوت نفسانیہ کا ایک شعبہ ہے. بس اب دعا کر لو, یعنی یہ تمنا رکھنا کہ مجھے بھی کوئی منصب مل جائے اور خلافت مل جائے اور میں بھی کچھ اپنی دکان لگاؤں, لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاؤں اور لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاؤں. بظاہر تو یہ دین کی بات معلوم ہوتی ہے مگر یہ جاہ پرستی ہے. نیت طالب کی صرف یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ مل جائے, میں اللہ والا بن جاؤں, میرے اندر جو اخلاق رذیلہ ہیں وہ اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو جائیں, اچھے برے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو جائیں اور اللہ کو پا جاؤں. جو یہ نیت کرتا ہے اسی کو منصب بھی ملتا ہے, اور جس کی یہ نیت نہیں ہوتی اس کو پھر خلافت بھی نہیں ملتی. جیسے ایک صاحب نے یہاں حضرت والا کو لکھا تھا, اس خدمت کر دیا کرتی تھی, تو جب حضرت والا کی زندگی میں تو ایک دفعہ انہوں نے مسجد حفصہ میں کچھ کام کیا تھا, کچھ ان کے کچھ تعلقات تھے, وہ کر کے انہوں نے جو وہاں کا کچھ گڑبڑ معاملات ہو رہے تھے اس کو انہوں نے ٹھیک کرا دیا. تو اس کے بعد مسجد میں ہی حضرت سے عرض کیا کہ حضرت والا میں نے اتنا بڑا کام اللہ نے آپ کی اس سے لیا ہے, مجھے کچھ انعام بھی ملنا چاہیے. بس حضرت کا ایک دم سے رنگ بدل گیا اور ان کا نام لے کے فرمایا کہ یعنی مثلا فلاں صاحب, اگر میرے ساتھ آپ کو صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو آپ کام کریں, اور اگر اللہ کے لیے نہیں کرنا ہے تو مجھے آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کے بعد سے وہ ایسے خاموش ہوئے کہ جب تک حضرت صحت مند رہے کچھ نہیں ہے. اس کے بعد جب حضرت بیمار ہو گئے تو پھر خط لکھا کہ حضرت والا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت دے دیں, آپ مجھے خلافت دے دیں. تو حضرت نے اس کو لکھا کہ یہ 30 سال سے میرے ساتھ ہے میر, اس نے کبھی خلافت کے لیے مجھ سے نہیں کہا, اور جنہیں ہمارے قابل ہیں جنہیں خلافت ملی انہوں نے کبھی خلافت طلب نہیں کی. جو خلافت طلب کرتا ہے اس کو خلافت نہیں دی جاتی کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے. تو طالب خلافت خلافت کا اہل نہیں ہے, یہ لکھ کے بھجوا دیا. بس اپنا سب لے کے رہ گئے. اللہ تعالیٰ بس اللہ کو اللہ کے لیے, اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ کو اللہ کے لیے چاہے. جن کو خلافت مل گئی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا اہل ہوں, بلکہ بعض وقت چور کو کوتوال بنا دیا جاتا ہے, داروغہ بنا دیا تاکہ چوری چھوڑ دے, تو یہ سمجھیں کہ ہماری اصلاح کے لیے شیخ نے یہ خلافت دی ہے, اصلاح کی تکمیل کے لیے تاکہ یہ گناہوں کو چھوڑ دے اللہ والا بن جائے. بعضوں کی اصلاح اسی پر موقوف ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا منصب دے دیا جائے تاکہ وہ شرمائیں, اب کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے اور کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا, اس طرح ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھے کہ بغیر برائے اصلاح شیخ نے ہمیں اجازت دی ہے, نہ کہ اہلیت کی وجہ سے کہ ہم اس کے اہل ہیں. جو اپنے کو اہل سمجھتا ہے وہ اس کا وہ بھی نااہل ہے. اسی لیے جب بزرگان دین کو جن کو خلافت ملی ان میں اور شرمندگی بڑھ جاتی ہے، فنائیت بڑھ جاتی ہے، اپنے بہت سے رونے بھی لگتے ہیں. تو یہی وجہ، یہ ان کے خلاف کی دلیل ہے کہ ایک حضرت نے خلافت دی نوجوان رکھے ہیں ابو سفیان کو، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو کئی دفعہ زیارت بھی ہوئی، حضرت کی اپنی اصلاح بھی، یہاں طالب علم بھی تھے، بہت ہی اللہ والا لڑکا ہے. اس کو جب حضرت نے اچانک وہ پاؤں دبا رہا تھا تو حضرت نے اس کا جواب اس سے فرمایا کہ اس کو میں نے خلیفہ بنا دیا. تو وہ ایک دم سے حیرت میں پڑ کے زار و قطار رونے لگا، کہنے لگا کہ حضرت میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، اور بالکل آنکھوں سے آنسو جاری ہے. پھر خیر جب وہ چلا گیا، حضرت نے فرمایا دیکھو کتنی اچھی حالت ہے، اسے شیخ کو ایسی سولی دیتا خلافہ. شیخ خوب سمجھتا ہے کہ کس کے اندر کیا. اور جس کو خلافت نبی دے اور وہ شیخ کی اتباع کرتا ہو، پورا شیخ کے اس سے خوش ہو، شیخ کی خدمت کرتا ہو، اپنی شیخ پر جان نثار کرتا ہو تو، اور گناہوں سے بچتا ہو، اگر اسے خلافت بھی نہیں ملی تو یہ کامیاب ہے. کیونکہ اللہ اور رسول کی تابع داری کر رہا ہے، جس کی علامت شیخ کی رضا ہے. اصل مقصد یہ ہے اس سلوک کا کہ اللہ تعالی مل جائیں، اور جو اس کا ارادہ جن کا نہیں ہوتا تو ان کو پھر اللہ بھی نہیں ملتا. حضرت والا فرماتے تھے کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ خلیفہ نہیں ہیں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور بہت سے خلفاء کی مشکے کسی ہوئی ہوں گی، یعنی ہاتھ پہ، یعنی کیونکہ جو منصب دیا گیا اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، گناہوں سے نہیں بچے، اور غلط اپنا اس سے غلط فائدہ اٹھایا، تو بجائے اس سے کہ وہ انہیں کوئی درجہ ملے اور اللہ محفوظ رکھے، وہ گرفت بھی آ جائیں گے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے. تو بس اللہ کی رضا سامنے ہو، بس اور کچھ نہ ہو. دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاں گھر میں کوئی اس کا پیتل کا یا اس کا جو تانبا ہوتا ہے نا، یہ برتن بھی نہیں تھے، مٹی کی ہنڈیا اور مٹی کے پیالے جس میں وہ پانی واری پیتے تھے. ایک دفعہ کوئی اٹھا کے وہ تانبے کی دیکچی لے آیا تو مولانا رونے لگے کہ اللہ میں کیا ہو گیا میرا حال، یہ دنیا میرے گھر میں آ گئی. اس کو پھر مولانا نے واپس کیا. تو یہ حال تھا ان اللہ والوں کا کہ دنیا سے ایسے بھی آزاد سادہ رہتے تھے بالکل. کیا کہنا، کس بات پہ سنا تھا مولانا قاسم صاحب؟ بھول گیا تھا. ہاں دنیا پیچھے. تو یہی مولانا قاسم صاحب نانوتوی جو اتنے سادہ تھے، کوئی اتنا سادہ رہتے تھے کہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ اتنے بڑے عالم ہیں. ایسے ایسے عالم نہیں تھے. حضرت نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی نے کہا غزالی اور وہ نہیں رہے، تو مولانا حضرت حکیم الامت نے فرمایا کون کہتا ہے کہ غزالی اور رازی نہیں رہے، ہمارے اکابر تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے. یہ شان تھی. اور حضرت گنگوہی کے بارے میں فرمایا کہ اس دور کے امام ابو حنیفہ تھے، اگر اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو نبھا لے جاتے، لیکن کیونکہ اب اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو گیا اس لیے ہمیشہ مقلد بنے رہے. یہ شان تھی ہمارے بزرگوں کی. تو مولانا قاسم نانوتوی مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، آدمی نے کہا کہ حضرت یہ 1000 اشرفیاں آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میں ان اشرفیوں کا کروں گا کیا، مجھے تو اللہ نے کھانے پینے کو دیا ہے، میرے پاس اتنا کافی ہے، اب میں ان کی چوکی داری کیوں کروں؟ اس میں نہیں دیتا. اس نے بہت وہ کیا، واپس کر دیا، منع فرما دیا اس کو. وہ آدمی تھا حضرت کے جوتے جو دھوڑی کا بڑا سا جوتا ہوتا تھا اس کے اندر ڈال کے چلا گیا اشرفیہ، اور خود باہر کھڑا اپنا کہیں چھپ کے کھڑا ہو گیا. تو اس کے بعد اس میں پاؤں ڈالا تو دیکھو پاؤں جا نہیں رہا کہ کیا چیز ہے، اس کو نکال کیسے جھاڑا تو اشرفیاں تھی، دونوں جوتوں کو جھاڑ کے اور مولانا جوتے پہنے اور چل دیے، اور اپنے احباب سے فرمایا کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اس دنیا کے، یہ دنیا ہمارے پیچھے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے. تو جو دنیا سے کنارہ کش ہوتا ہے، دنیا کی محبت نہیں رکھتا، اس کے پیچھے دنیا خود لگی رہتی ہے، خود اس کے اللہ تعالیٰ تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بس شرط یہ ہے کہ اللہ والا ہو جائے، اللہ والوں کی غلامی کر لے، بس وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر حضرت فرماتے تھے کہ کوئی آم کے باغ میں جا کے سو جائے اور کچھ نہ کرے، رات کو تہجد بھی نہ پڑھے اور نہ ذکر بھی نہ کرے، تلاوت بھی نہ کرے، لیکن صبح کو جب اٹھے گا تو باغ میں سیب کے باغ کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہوگا. جب سیب میں یہ اثر رکھا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں اثر نہیں ہوگا. صرف ساتھ پہ مغفرت ہو گئی بغیر کسی عمل کے، وہ اخلاص سے بھی نہیں آیا تھا. ایک شخص جو بخاری شریف کی حدیث ہے، انما جا علی حاجت، ان کسی حاجت سے آگے بیٹھا، دیکھا کہ کیا یہاں مجمع کیسا لگا ہوا ہے، مجھے اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو فرشتوں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس مجمع میں جو آدمی ہے، فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے ان کی سب کی مغفرت فرما دی. تو ایک فرشتے نے عرض کیا کہ اللہ اس میں ایک شخص آیا تھا، وہ کوئی دین اللہ آپ کی محبت میں نہیں آیا تھا، نہ کچھ دین سیکھنے آیا تھا، وہ تو ایسے ہی کسی کام سے آیا تھا، ویسے بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم الجلسا لا یشقا بہم جلیسہم، یہ ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کا پاس کا بیٹھنے والا بھی شقی اور بدبخت نہیں رہتا. اس کی بھی میں نے فرمایا کہ مغفرت فرما دی. کہ جو تو معیت کا، ان کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ جو غیر مخلص تھا، دین کے لیے اللہ کی محبت کے لیے نہیں آیا تھا، اس کی بھی مغفرت ہو گئی. اللہ سے ہم اسی کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو کچھ ہوا نہیں، کوئی خدمت حضرت کی نہیں کر سکے، اور کچھ حضرت کی محبت کا کوئی حق ہم سے ادا نہیں ہوا، مگر بس یہ معیت تو نصیب ہوئی، اور ہم اخلاص بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے بغیر اخلاص والے کی مغفرت فرما دی، محض ان کی معیت اور ان کے ساتھ کی وجہ سے، اور اسی ہم پہ بھی فضل فرما دیجیے، ہماری مغفرت کا بہانہ بنا دیجیے اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کو حضرت والا کی جوتیوں کے صدقے میں، حضرت کے ساتھ عرش کے سائے میں، بدون استحقاق، بدون اپنے محض اپنے فضل و کرم سے، بدون استحقاق، ہم اس کے بدون اہلیت، بدون صلاحیت، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضرت والا کے ساتھ جنت میں دخول اولی نصیب فرما دیجئے. آپ نے وعدہ ہے کہ جو اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کرے گا تو اس کو عرش کا سایہ ملے گا. حضرت والا نے دعائیں فرمائی ہیں کہ جو لوگ بھی مجھ سے محبت کا کسی درجے میں بھی تعلق رکھتے ہیں تو اے اللہ تو ان کی بھی عرش کا سایہ نصیب فرما، مجھے بھی عرش کا سایہ نصیب فرما، اور جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا تو حضرت والا نے فرمایا کہ اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. عجیب مثال حضرت نے دی کہ جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا تو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ کسی کو بلائے، کوئی لوگ گرمی میں ہو رہے ہیں، وہ عرش کے اپنے تخت کے سائے میں بلا لے ان کو کہ ہاں آ جاؤ، اور تو پھر یہ اس کے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو مہربانی کر رہا ہے، اب یہ نہیں کہ بلا کے پھر اسے حساب کتاب لے اور اس کو سزا دے. جن کو عرش کے سائے میں بلایا جائے گا وہ بوجہ رحمت کے بلائیں گے اللہ تعالیٰ، اور رحمت کے بعد پھر عذاب نہیں ہوتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اور یہ تو کوئی دنیاوی بادشاہ بھی ایسا ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ کسی کو عزت کے ساتھ بلائے پھر اس کو ذلیل کرے. تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے, اکرم المکرمین ہے, ان سے تو بعید ہے یہ ایسی کا سوچنا بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ بس ہماری مغفرت کا, حضرت والا کی مریت کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے اور جنت میں حضرت والا کے ساتھ دخول اول نصیب فرما دے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.